السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں مزاحمت کے بعد افغان سیکورٹی فورسز نے انخلا کر لیا ہے. افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے پیر کو شمالی صوبے سرے پل کے دارالحکومت سرے پل پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مقامی فورسز صوبے سے نکل چکی ہیں. سرے پل کے کونسل چیف محمد نور رحمانی کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ایک ہفتے تک سرے پل پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، تاہم لڑائی کے دوران حکومت کے حامی کئی مقامی کمانڈروں نے لڑے بغیر ہی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. نور رحمانی نے کہا کہ مقامی کمانڈروں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے جنگجوؤں کو پورے صوبے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملی، جبکہ لڑائی کے دوران افغان فورسز کو کمک بھی نہیں مل سکی. طالبان نے اب تک افغانستان کے 34 میں سے 4 صوبوں کے دارالخلافوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں سرے پل کے علاوہ نمروز صوبے کے دارالحکومت زرنج، جوزجان صوبے کے دارالحکومت شبرغان اور تخار صوبے کے دارالحکومت تالقان شامل ہیں. افغان وزارت دفاع نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 صوبوں میں زمینی اور فضائی کارروائی کے دوران طالبان کے 589 جنگجوؤں کو ہلاک اور 161 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے. افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے. دوسری جانب امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی یہ توقع ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ کر سکتا ہے. تاہم پاکستان کے اعلی حکام حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ بھی بہت کم ہو چکا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہاں ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے اعلی سفارتکار نے افغانستان کے ایک سفارتکار کی طرف سے پاکستان کے خلاف عائد کیے جانے والے ان کے بقول بے بنیاد الزامات کو بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے، اور پاکستان تمام افغانوں کو تنازع کا حصہ سمجھتا ہے. قطر میں اس ہفتے یک بعد دیگرے دو بین الاقوامی اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ افغانستان میں متحرک فریقوں پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور ایک سمجھوتے پر پہنچ سکیں. یہ سفارتی کوشش طالبان باغیوں کی جانب سے میدان جنگ میں ڈرامائی پیش قدمیوں کے بعد کی جا رہی ہے. اگرچہ جنگ میں مصروف سرکاری افواج کی مدد میں امریکہ فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، یہ کوششیں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے اس انتباہ کے بعد بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ افغانستان کی جنگ ایک نئے مہلک اور زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور روس، چین اور پاکستان سے ان کے ہم منصب قطر کے دارالحکومت دوحا میں بدھ کے دن ملاقات کریں گے. وائس آف امریکہ کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوحا میں موجود طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں سے میٹنگ سے پہلے ہوگا، جو وہاں وسیع تر افغان مذاکرات میں سست روی سے مصروف ہیں. اس سے قبل منگل کے دن افغانستان کے قریبی پڑوسی ملکوں کا اجلاس ہوگا. روس، اقوام متحدہ اور امریکہ کو بھی منگل کے اس اجلاس میں دعوت دی گئی ہے. پاکستان کے کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ میں 9 روزہ لاک ڈاؤن پیر سے ختم ہو گیا ہے، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے بعض پابندیاں اب بھی برقرار رکھی گئی ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں زرغون روڈ پر پولیس وین کے قریب موٹر سائیکل بم دھماکے میں کم از کم 2 پولیس اہلکار جان دے بیٹھے، جبکہ 21 افراد زخمی ہوئے ہیں. بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس نے جموں اور کشمیر میں کلدم مذہبی تنظیم جماعت اسلامی سے منسلک تقریباً 5 درجن جگہوں پر مبینہ طور پر دہشت گردوں کی فنڈنگ کے سلسلے میں چھاپے مارے ہیں. جماعت اسلامی سے اس پر تبصرے کے لیے اتوار کے روز رابطہ نہیں ہو سکا. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے جب طالبان کی طرف سے ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں واقع کئی صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. دوسری جانب امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی یہ توقع ہے کہ پاکستان ان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ کر سکتا ہے. تاہم پاکستان کے اعلی حکام حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ میں بہت کمی ہو چکی ہے، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگرچہ ماضی میں پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ رہا ہے اور پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ معاہدہ طے کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے عمل کے اعلان کے بعد پاکستان کی طالبان پر اثر و رسوخ میں کمی ہوئی ہے اور پاکستان اس بات کا خواہاں ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کوششیں جاری رکھنا ہوں گی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل کچھ دیر میں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان کے 4 صوبے مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، جہاں مزاحمت کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے انخلا کر لیا. افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے پیر کے روز شمالی صوبے سرپ پل کے دارالحکومت سرپ پل پر مکمل قبضہ کر لیا، جبکہ مقامی فورسز صوبے سے نکل گئیں. سرپ پل کے کونسل چیف محمد نور رحمانی کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ایک ہفتے تک سرپ پل پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا. تم لڑائی کے دوران حکومت کے حامی کئی مقامی کمانڈروں نے لڑے بغیر ہی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. نور رحمانی نے کہا کہ مقامی کمانڈروں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے جنگجوؤں کو پورے صوبے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد مل گئی ہے، جبکہ لڑائی کے دوران افغان فورسز کو کمک بھی نہیں مل سکی. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طالبان جنگجوؤں کی ایک ویڈیو پیر کے روز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں انہیں سرپ پل کے گورنر آفس کے باہر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ ایک دوسرے کو کامیابی پر مبارکباد بھی دے رہے ہیں. طالبان اب تک افغانستان کے 34 میں سے 4 صوبوں کے دارالخلافوں پر قبضہ کر چکے ہیں، جن میں سرپ پل کے علاوہ نمروز صوبے کا دارالحکومت زرنج، جوزجان صوبے کا دارالحکومت شبرغان اور تخار صوبے کا دارالحکومت تالقان شامل ہے. افغان وزارت دفاع نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 صوبوں میں زمینی اور فضائی کارروائی کے دوران طالبان کے 579 جنگجوؤں کو ہلاک اور 161 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے. طالبان کے جنگجو ملک کے شمالی صوبے قندوز کے دارالحکومت قندوز شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے مشتبہ حملہ آوروں نے اتوار کے روز دارالحکومت کابل میں مقامی ریڈیو اسٹیشن کے ایک مینیجر کو قتل اور جنوبی صوبے ہلمند میں ایک مقامی صحافی کو بھی اغوا کیا ہے، تاہم طالبان نے ان الزامات کی تردید کی ہے. امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان میں جاری لڑائی کے پیش نظر اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر افغانستان چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے کمرشل پروازوں سے استفادہ کریں. وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز کابل میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے افغانستان میں موجود امریکی شہریوں کی مدد کرنے کی صلاحیت محدود ہو چکی ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
رواں برس اپریل میں افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر کابل میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو ملک سے باہر کسی بھی جگہ پر سفارت خانے کو امور سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی تھی. ادھر کابل میں برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ اب ہم پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ صورتحال غیر واضح ہے. امریکہ اور برطانیہ افغان جنگ کے دوران مختلف مواقع پر اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کرتے رہے ہیں. امریکی صدر کی جانب سے رواں برس مئی میں افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا مکمل کرنے کے اعلان کے بعد طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. طالبان افغانستان کے 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے دعوے کے بعد اب صوبائی دارالحکومتوں کی جانب بھی پیش قدمی کر رہے ہیں. اتوار کو طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے صوبے جوزجان کے دارالحکومت شبرغان کے بعد قندوز اور سرپ پل پر بھی قبضہ کر لیا ہے. البتہ افغان حکومت نے طالبان کے ان دعووں کی تردید کی تھی. طالبان کی جانب سے حالیہ پیش قدمی کے دوران ان کی جانب سے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. جمعے کو طالبان نے افغان حکومت کی میڈیا انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر دعوا خان مینپال کے قتل کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی. اس سے قبل افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی کے گھر پر بھی بم حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور سرکاری ملازمین کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر ہفتے کو کابل میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں طالبان کی مہم جوئی کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کی یہ کاروائیاں افغان دھڑوں کے ساتھ افغان تنازع کے پرامن سیاسی تصفیے کے وعدے کی نفی ہیں۔ بیان میں فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین کو ایسے سیاسی تصفیے پر بات چیت کرنی چاہیے جو نہ صرف افغان عوام کی مشکلات کم کرے بلکہ افغانستان کو دوبارہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بننے سے روکے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن۔
قطر میں اس ہفتے یکے بعد دیگر دو بین الاقوامی اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ افغانستان میں متحارف فریقین پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور ایک سمجھوتے پر پہنچ سکیں اس سے پہلے کہ افغان تنازع قابو سے باہر ہو جائے۔ یہ سفارتی کوشش طالبان باغیوں کی جانب سے میدان جنگ میں ڈرامائی پیش قدمیوں کے بعد کی جا رہی ہے، اگرچہ جنگ میں مصروف سرکاری افواج کی مدد میں امریکہ فضائی حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ کوششیں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے اس انتباہ کے بعد کی جا رہی ہیں کہ افغانستان کی جنگ ایک نئے مہلک اور زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور روس، چین اور پاکستان سے ان کے ہم منصب قطر کے دارالحکومت دوحا میں بدھ کے روز ملاقات کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوحا میں موجود طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں سے میٹنگ سے پہلے ہوگا جو وہاں وسیع تر افغان امن مذاکرات میں سست روی سے مصروف ہیں۔ اس سے پہلے منگل کے روز افغانستان کے قریبی پڑوسی ملکوں کا اجلاس بھی ہوگا۔ روس، اقوام متحدہ اور امریکہ کو بھی منگل کے اس اجلاس میں دعوت دی گئی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اقوام متحدہ کے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے جاری حملوں کے سبب اندرونی طور پر نئے بے گھر ہو کر کابل پہنچنے والوں کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اقوام متحدہ اور تمام بین الاقوامی تنظیموں سے کہتا ہوں کہ وہ ان بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو کسی بھی طرح کی مدد دینے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں جنہوں نے طالبان کی کارروائیوں، انتقام میں لوگوں کو قتل کرنے کے اقدامات، لوٹ مار اور آبرو ریزی کے خوف سے بھاگ کر کابل میں پناہ لی ہے۔ کابل کی سڑکوں پر تکلیف دہ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ وزارت پناہ گزین اور واپس آنے والوں کا کہنا ہے کہ 5,300 خاندان پورے افغانستان میں ضلعوں اور شہروں پر طالبان کے حملوں کے نتیجے میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران بے گھر ہو گئے۔ وزارت کے ترجمان رضا بائر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 21 مارچ 2021 سے 57,000 خاندان افغانستان کے اندر بے گھر ہوئے۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کندوز، سرپل اور جوزان صوبوں میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے اور افغان فوجوں نے ان صوبوں میں پیش قدمی کی ہے۔ اور وزارت داخلہ کے ترجمان میر وائس استنگزئی کے مطابق گزشتہ دو روز کے مقابلے میں افغان فوجیں لشکر گاہ میں بہتر پوزیشن میں ہیں۔ صدر اشرف غنی نے سابق جہادی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ صدارتی محل میں ایک مشاورتی میٹنگ کی ہے اور شرکا کے ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدارتی محل کے مطابق مقامی طالبان مخالف فورسز کو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کمان کے تحت مسلح کیا جائے گا۔ سرحد پار افغانستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نہ صرف افغانستان اور اس کے لوگ بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے وہ سینکڑوں طلبہ اور طالبات بھی متاثر ہو رہے ہیں جو اس ملک کے سرکاری اور نجی میڈیکل کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ طلبہ پچھلے 5 مئی کو کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد واپس آئے اور اب سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے باعث واپس نہیں جا سکتے۔ ان طلبہ کے امتحانات بھی بدھ کے روز سے شروع ہونے والے ہیں جس کے نتیجے میں ان متاثرہ طلبہ اور طالبات کا ایک سال ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ جب مغربی اور یورپی ممالک اپنے اپنے شہریوں کو نکلنے کی ہدایات دے رہے ہیں تو کس طرح ان طلبہ کو وہاں جانے دیا جائے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سرحد پار افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نہ صرف اس جنگ سے تباہ حال ملک کی سیاسی، انتظامی، سماجی اور معاشی شعبے زبوحالی کا شکار ہے بلکہ اس سے خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر کے ان سینکڑوں طلباء پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو اس وقت افغانستان کے مختلف شہروں اور قصبوں کے میڈیکل کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے. یہ طلباء اور طالبات پچھلے 5 مئی سے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد گھروں کو واپس آ چکے ہیں اور اب افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں اور افغان فوج کے درمیان مسلح مہاجرائی کے نتیجے میں افغانستان واپس نہیں جا سکتے. افغانستان کے سرحدی صوبے کنڑ سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والے سلیمان خان جو جلال آباد کے روخان میڈیکل کالج کے آخری سال کے طالب علم ہے نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا.
عید الفطر سے پہلے ہم کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آئے تھے, پھر کلاسز شروع ہو گئی تو ہم یہاں تورخم بارڈر کے جو متعلقہ پاکستانی ادارے ہیں وہاں انہوں سے مطلب وہ اجازت ہمیں نہیں دے رہے تو ہم اپنی کلاسز کو نہیں گئے. اب جو کہ 11 اگست سے ہماری ادھر امتحان ہے تو وہاں امتحان کے لیے جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
سلیمان خان نے کہا کہ سب سے زیادہ پاکستانی طلبا اور طالبات جلال آباد شہر کی نجی اور سرکاری میڈیکل کالجوں میں زیر تعلیم ہے جن کی تعداد ان کے بقول 500 ہے, جبکہ اس کے علاوہ کابل خوص پکتیا اور پکتیکا کی دیگر علاقوں میں بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہے. حکومت کے موقف کے بارے میں خیبر پختونخوا کے وزیر قانون فضل شکور خان نے کہا کہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث حکومت کس طرح ان طلباء اور طالبات کو وہاں جانے دے.
امریکنز ہیں جو بھی فارن کنٹری کے لوگ ہیں ادھر افغانستان میں وہ اپنے ملک والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان سے نکلیں, وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں. کل کو یہی بچے وہاں پہ جائیں گے, یہ 1000 لڑکے جائیں گے, پھر ان کے لیے ایک اور مسئلہ بنے گا حکومت کے لیے کہ ان کو لینے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا.
سلیمان خان کا کہنا ہے کہ تورخم میں حکام ان کو اسلام آباد سے بذریعہ جہاز کابل جانے کے مشورے دے رہے ہیں, مگر ان سمیت زیادہ تر طلباء اور طالبات کا تعلق غریب اور نادار گرانوں سے ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہوائی سفر کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. اطلاعات کے مطابق اس وقت افغانستان کے طول و عرض میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری ہے. طالبان عسکریت پسند ابھی تک 5 صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز کو قبضہ کرنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں, جبکہ افغان حکومت ان دعووں کی تردید کرتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور آئیے اب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ, جس کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال دن بدن مخدوش ہے, جبکہ طالبان کی طرف سے ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں واقع کئی صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. دوسری جانب امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی یہ توقع ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں تشدد کو کم کرنے اور افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ کر سکتا ہے. تاہم پاکستان کے اعلی حکام نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگرچہ ماضی میں پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ رہا ہے اور پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ معاہدہ طے کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے عمل کے اعلان کرنے کے بعد پاکستان کی طالبان پر اثر و رسوخ میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور پاکستان اس بات کا خواہاں ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کوششیں جاری رکھنا ہوگی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل رواں ماہ کے اواخر میں مکمل ہو جائے گا, لیکن دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جاری لڑائی میں شدت پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے. اس صورتحال میں امریکہ اور بین الاقوامی برادری پاکستان سے یہ توقع کرتی ہے کہ پاکستان طالبان کو تشدد کو کم کرنے اور انہیں افغان تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر آمادہ کرے. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے اگرچہ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ معاہدہ طے کرانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اور کابل اور واشنگٹن کی یہ توقع ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو تشدد کم کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے,
ان پہ پاکستان کا اثر اور بھی کم ہو گیا ہے اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ ان کے اب بہت پولیٹیکلی بہت سیزی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ان کے رینک میں ہیں جو ان کا فیس ہیں اور دنیا کے امپورٹنٹ کیپٹلز میں ان کی ریچ ہے, دوحا, بیجنگ, تہران, ماسکو, میں تو سمجھتی ہوں واشنگٹن بھی. تو پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے اوپر ڈائلوٹ ہو گیا.
تاہم تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے،
لیکن لوگوں کا پھر بھی خیال ہے کیونکہ پاکستان کے تعلقات رہے ہیں حقانی گروپ کے ساتھ، گلبدین حکمت یار کے ساتھ، اور جو چھوٹے موٹے طالبان فیکشنز ہیں جو پاکستان میں سیٹلڈ ہیں، اور مطلب آج بھی ان کی فیملیز پاکستان میں رہتی ہیں، لہٰذا وہ پاکستان کے اوپر تو ظاہر ہے آپ کو شک پاکستان پہ ہی بے شک آئے گا، لیکن پاکستان ظاہر ہے اپنی ڈپلومسی میں ایکٹیو ہے، اور یہ حتی الامکان کوشش جاری ہے کہ کسی طرح یہ جو پیس پروسیس ہے یہ ناکام نہ ہو بلکہ کامیاب۔
تاہم تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔
پاکستان شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیسلیٹیٹر ہیں، دامن نہیں، ہم وی کانٹ انشور پیس ان افغانستان، وی کین فیسلیٹیٹ پیس ان افغانستان، یہ پاکستان کا موقف ڈے ون سے رہا ہے۔
دوسری جانب تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے افغانستان میں پائیدار امن کا اصول بین الاقوامی برادری کی مشترکہ کوششوں ہی سے ممکن ہے۔
کہ اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو تو ان کو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔
یاد رہے امریکہ ایک عرصے سے پاکستان پر یہ زور دیتا آ رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کو افغانستان میں تشدد کم کرنے اور افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ کرے، لیکن پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ ان کے بقول پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ نہایت کم ہو گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ میں 9 روزہ لاک ڈاؤن پیر کے روز سے ختم ہو گیا، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے بعض پابندیاں اب بھی برقرار رکھی گئی ہیں۔ ادھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگانے کے باوجود مطلوبہ نتائج کے حصول کا نہ ہونا بدقسمتی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کے اثرات برقرار ہیں، جہاں اتوار کے روز بھی کیے گئے ٹیسٹ میں مثبت کیسز کی شرح 7.5% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات جانیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں کرونا سے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے لیے لگایا گیا لاک ڈاؤن پیر کے روز ختم کر دیا گیا، جس کے بعد صوبے بھر میں کاروبار، سرکاری اور نجی دفاتر اور دیگر مراکز کھل گئے، جبکہ ٹریفک کا رش بھی معمول کے مطابق دیکھا گیا۔ تاہم حکومت نے اب بھی کاروباری اوقات کو رات 8 بجے تک محدود کرنے کے ساتھ جمعے اور اتوار کو تمام مارکیٹس، کاروباری اور تجارتی مراکز بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صوبہ سندھ میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی ہے، اور ایک ہفتے میں مثبت کیسز کی شرح 13% سے کم ہو کر 11% دیکھی گئی۔ یکم اگست سے 7 اگست کے اعداد و شمار کے مطابق اب بھی سب سے زیادہ کیسز صوبائی دارالحکومت کراچی ہی میں دیکھے گئے، جہاں اس کا تناسب 21% سے بھی بلند رہا۔ اسی طرح حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح 14.4% اور باقی صوبے میں 4.8% ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث کووڈ میں کمی آئی ہے، اور اتوار کے اعداد و شمار کے مطابق مثبت کیسز کی شرح صوبے میں 9.4% تک ہو چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کیسر سجاد کا کہنا ہے کہ صوبائی کرونا ٹاسک فورس کی جانب سے صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کی گئی تھی، لیکن اس دوران کئی کاروبار سرکاری دفاتر میں کام جاری رہا، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت دباؤ کے باعث مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔
رول ماڈل ہے باہر کے ملکوں کا، وہ اسی طرح سے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے تاکہ نمبر آف کیسز ایک دم نیچے آ جائیں گے تو سارا چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہونے پہ عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔
دوسری جانب پاکستان بھر میں کرونا کی چوتھی لہر کا پھیلاؤ مسلسل جاری ہے، اور پیر کے روز سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے 83,000 سے زائد فعال کیسز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 53 افراد ہلاک اور مزید 4,040 افراد میں کرونا کی علامات پائی گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 7.54% رہی، جبکہ صوبہ سندھ میں مجموعی کیسز کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت کی جانب سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کے قتل کا اسباب جاننے کے لیے قائم کیا جانے والا جوڈیشل کمیشن بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گیا۔ عثمان کاکر کے اہل خانہ نے اقوام متحدہ سے واقعے کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں سنیے.
بلوچستان کے محکمہ داخلہ کی جانب سے روا سال 1 جولائی کو عثمان کاکر کی موت کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس نذیر احمد لانگو کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کی تھی. 1 ماہ کا عرصہ پورا ہونے پر جوڈیشل کمیشن نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ جاری کی ہے. کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1 ماہ کے عرصے کے دوران کوئی بھی شخص کسی قسم کی گواہی اور بیان قلم بند کروانے کے لیے کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیانات اور گواہی نہ آنے کی وجہ سے کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. یاد رہے کہ سابق سینیٹر عثمان کاکڑ روا سال 17 جون کو کوئٹہ میں اپنی رہائش گاہ پر مبینہ طور پر سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئے تھے. بعد ازاں انہیں علاج کے لیے کراچی لے جایا گیا جہاں 21 جون کو وہ انتقال کر گئے. عثمان کاکڑ کے قریبی رشتے دار اور پارٹی رہنماؤں نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کی موت طبی نہیں کیونکہ انہیں کوئی جسمانی صحت کا مسئلہ درپیش نہیں تھا. وائس آف امریکہ نے عثمان کاکڑ کے بیٹے خوشحال خان کاکڑ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے شروع دن سے ہی اس کمیشن کی مخالفت کی ہے. خوشحال خان کے بقول ہم کمیشن کے پاس اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے روز اول سے ہی اس کمیشن کی مخالفت کی.
ہم جوڈیشل کمیشن کے پاس اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے پہلے ہی دن اس جوڈیشل کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا. حالانکہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ بینچ تشکیل کرے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو جسٹس قاضی فائز جیسا جو سپریم کورٹ کے معزز جج ہے ان کی سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیا جائے, اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشن کا ایک کمیشن بنے جو اس کی انکوائری کرے.
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے قائد محمود خان اچکزئی نے 7 اگست کو کوئٹہ کے سائنس کالج میں عثمان کاکڑ کے چیلم کے موقع پر منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عثمان خان کو کس بنا پر ہلاک کیا گیا, وہ تو ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے آواز بلند کر رہے تھے. ادھر وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ عدالتی کمیشن بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی ہے. وزیر داخلہ نے خطاب میں کہا کہ ہم نے سابق سینیٹر اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما عثمان خان کاکڑ کی ہلاکت پر لوائکین کے مطالبے پر عدالتی کمیشن قائم کی, اور اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات بھی دیے کہ اگر کسی کے پاس اس واقعے کے حوالے سے کسی قسم کے شواہد موجود ہیں تو وہ کمیشن کے روبرو پیش ہوں. وزیر داخلہ کے مطابق عثمان کاکڑ کے اہل خانہ اور جماعت نے اس سلسلے میں کمیشن کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا, اس لیے اس کمیشن کو ختم کر دیا گیا ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان میں اس کے میڈیا ریگولیشن کے تمام اداروں کو وسیع اختیارات والی ایک آرگنائزیشن کے تحت کرنے کے منصوبے پر بعض صحافی اور تجزیہ کار تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک درجن سے زیادہ مختلف ادارے ہیں, مگر مئی کے اس منصوبے کے مطابق ان تمام اداروں کو ایک تنظیم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پی ڈی ایم اے میں یکجا کر دیا جائے گا. پاکستانی حکام کی نامزد کردہ آرگنائزیشن نشریات, پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی نگرانی کرے گی, شکایات کی چھان بین کے لیے نئے بورڈ تشکیل دے گی اور لائسنس جاری کرے گی. وائس آف امریکہ کی حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق تبدیلیوں کے طور پر حکام میڈیا کے موجودہ قوانین میں نئے ادارے سے مطابقت کے لیے تبدیلیاں کریں گے یا انہیں ختم کریں گے. تاہم متعدد صحافیوں اور انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ پہلے سے جبر کے ماحول کا شکار میڈیا کو اور محدود کر دے گا, خصوصاً آن لائن, اور تشویش یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کو کس قدر اختیارات حاصل ہوں گے. بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس نے جموں اور کشمیر میں کلدم مذہبی تنظیم جماعت اسلامی سے منسلک تقریباً 5 درجن جگہوں پر مبینہ طور پر دہشت گردوں کی فنڈنگ کے سلسلے میں چھاپے مارے. حکومت جماعت اسلامی پر بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں عسکریت پسندوں کی معاونت کا الزام لگاتی ہے. بھارتی انسداد دہشت گردی کے مرکزی ادارے کے ایک بیان کا کہنا ہے کہ جماعت بقول اس کے ملک کے اندر اور بیرونی ممالک سے خیرات کے نام پر چندہ اکٹھا کرتی ہے, لیکن اس کے بجائے یہ فنڈز تشدد اور علیحدگی پسند کاروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایجنسی نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کی اکٹھے کردہ فنڈز مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں, حزب المجاہدین, لشکر طیبہ اور دوسرے منظم نیٹ ورکس کو دیے جاتے ہیں. جماعت اسلامی سے اس پر تبصرے کے لیے اتوار کے روز رابطہ نہیں ہو سکا. اس سے پہلے جماعت نے فنڈنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, لیکن کہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر اسے کالعدم قرار دیا جائے. سعودی عرب سے ویکسین لگوانے والے غیر ملکی زائرین کو 1.5 سال کے بعد عمرے کی اجازت دینے کا اعلان کیا گیا. سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 9 اگست سے دنیا کے مختلف ممالک سے بتدریج عمرے کی درخواستیں وصول کی جائیں گی. کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد سعودی عرب نے بیرون ملک سے عمرہ کے لیے آنے والوں پر اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں. البتہ اب صرف ویکسین لگوانے والے افراد ہی عمرہ کی درخواست دے سکیں گے. سعودی عرب نے چین کی تیار کردہ ویکسین لگوانے والے زائرین کو بھی ملک میں داخلے کی اجازت دی ہے. تاہم ان کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ سعودی حکومت کی منظور کردہ ویکسینز ایسٹرازینیکا، فائزر، ماڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن میں سے کسی ایک کی بوسٹر ڈوز لگوائیں. سعودی عرب نے چین کی ویکسین سائنوفارم اور سائنوویک کی تاحال منظوری نہیں دی. پاکستان سمیت سعودی حکومت کی جانب سے جن 9 ملکوں کے شہریوں پر داخلے کی پابندی لگائی گئی وہاں کے ویکسین لگوانے والے زائرین کو سعودی عرب میں ہی قرنطینہ کرنا لازمی ہوگا. گزشتہ ماہ حج اور عمرہ اور مسجد حرام اور مسجد نبوی سے متعلق خبریں فراہم کرنے والی ویب سائٹ نے بتایا تھا کہ ان 9 ملکوں میں پاکستان، بھارت، انڈونیشیا، مصر، ترکی، ارجنٹائن، برازیل، جنوبی افریقہ اور لبنان شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق ابتدا میں زائرین کی تعداد کو 60,000 تک رکھا جائے گا جسے بعد ازاں 20,00,000 ماہانہ تک بڑھایا جائے گا. اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ میں مقدس مقامات پر آنے والے غیر ملکی زائرین کے لیے کرونا کے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. سعودی وزارت حج اور عمرہ کے نائب وزیر ڈاکٹر عبد الفتاح بن سلیمان مرشاد کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے اپنی عمرہ درخواست کے ساتھ COVID-19 کی ویکسینیشن کا مصدقہ سرٹیفکیٹ لگانا لازمی ہوگا. کرونا وائرس کی وبا سے قبل دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر ماہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے تھے. تاہم عالمی وبا کے باعث سعودی عرب نے عمرے پر پابندی لگائی. سعودی عرب نے گزشتہ سال اکتوبر میں مقامی زائرین کو عمرے کی اجازت دی تھی جس کے بعد رواں سال حج بھی دوسرے مرتبہ محدود پیمانے پر ہی کیا گیا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
17 روز تک جاری رہنے والے کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ ٹوکیو اولمپک گیمز امریکہ کی برتری کے ساتھ ختم ہو گئے. امریکہ نے مجموعی طور پر 39 طلائی تمغوں سمیت 113 میڈلز حاصل کیے جبکہ چین 88 میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا. کرونا وائرس کے سائے تلے ہونے والے ان مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے پر صدر جو بائیڈن نے امریکی ایتھلیٹس کو خراج تحسین پیش کیا. ہفتے کے روز صدر نے امریکی اولمپئنز کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے. بائیڈن نے کہا کہ وہ ایتھلیٹس کو وائٹ ہاؤس مدعو کر کے انہیں اس شاندار کارکردگی پر داد دیں گے. عالمی مقابلوں کے آخری دن امریکی خواتین نے باسکٹ بال، والی بال اور انڈور سائیکلنگ کے فائنلز میں کامیابیاں سمیٹی جس کے بعد امریکہ کے گولڈ میڈلز کی تعداد 39 تک جا پہنچی. اس کے علاوہ امریکہ نے چاندی کے 41 اور کانسی کے 33 تمغے بھی حاصل کیے. چین 38 سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہا لیکن اس کے تمغوں کی مجموعی تعداد امریکہ کے مقابلے میں کم رہی. چین کے کل 88 تمغوں میں چاندی کے 32 اور کانسی کے 18 تمغے بھی شامل ہیں. روسی اولمپک کمیٹی، برطانیہ اور جاپان نے بالترتیب 71, 65 اور 58 تمغے حاصل کیے. کرونا وبا کے خطرات کے باعث اولمپک سے 1 سال کی تاخیر سے جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقد کیے گئے جہاں منتظمین نے حفاظت اقدامات کے ساتھ کھیلوں کا انعقاد یقینی بنایا. احتیاطی تدابیر کے باعث عالمی مقابلے کے دوران اکثر اسٹیڈیم شائقین سے خالی نظر آئے. کھلاڑیوں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ میں صدر بائیڈن نے امریکی کھلاڑیوں کو بتایا کہ وہ ان کی کارکردگی پر کتنے نازاں ہیں. صدر نے کھلاڑیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں یاد دلایا کہ ہمارا ملک کتنا عظیم ہے. بائیڈن نے جمناسٹ سیمون بائلز کی بھی تعریف کی جو ذہنی مسئلے کی وجہ سے شروع کے مقابلے سے باہر رہنے کے بعد گیمز میں واپس آئیں. عالمی شہرت یافتہ امریکی جمناسٹ بائلز نے 2016 کے اولمپکس میں 4 گولڈ میڈلز جیتے تھے. ان مقابلوں میں انہوں نے کانسی کا ایک تمغہ بھی حاصل کیا تھا. اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں 60 اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 4,20,000 لوگوں کو کرونا وائرس کے بوسٹر انجیکشن دیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ویکسین کی مہم میں پیش رفت کا اعلان کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا. اسرائیل میں 93,00,000 کی آبادی میں 54,00,000 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. اس کے باوجود ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے جو پہلے بھارت میں دریافت ہوا تھا حکومت نے تیسری خوراک کی بھی پیشکش کی ہے. دنیا میں جبکہ کرونا کی عالمی وبا کو 1.5 سال ہو چکا ہے امریکہ، بھارت اور برازیل میں اب تک COVID-19 کے سب سے زیادہ کیسز اور اموات واقع ہوئیں. بھارت میں اتوار کے دن گزشتہ 24 گھنٹوں میں 39,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے. جان ہاپکنز کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں یہ تعداد 44,000 سے کچھ زیادہ بتائی گئی ہے. امریکہ یا کسی یورپی ملک نے ابھی تک بوسٹر انجیکشن کی اجازت نہیں دی. اسی دوران خبروں کے مطابق فرانس اور پولینڈ میں ہزاروں لوگوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بعض اقدامات پر مظاہرے بھی کیے ہیں. ادھر امریکہ میں محکمہ صحت کے اعلی عہدیداروں نے اتوار کے روز ملک میں ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ میں اضافے سے متعلق نیا انتباہ جاری کیا. یہ انتباہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ویکسین کو لازمی قرار دینے پر زور دیا جا رہا ہے. صدر جو بائیڈن کے اعلیٰ میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکی نشریاتی ادارے این بی سی کے پروگرام میٹ دا پریس میں گفتگو کر کے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق کہا کہ کچھ برا ہو رہا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ وہ توقع نہیں رکھتے کہ قومی سطح پر ویکسین کو لازمی قرار دیا جا سکے گا, لیکن جتنا جلد فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایف ڈی اے ویکسین لگوانے کی مکمل منظوری دے گی تو یہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر فاؤچی نے امید ظاہر کی کہ آئندہ چند ہفتوں میں ویکسین کو لازم قرار دیا جا سکتا ہے. انہوں نے یونیورسٹیوں, کاروباری اداروں اور دیگر مقامی انٹرپرائز پر زور دیا ہے کہ وہ ویکسین کو لازمی قرار دیں. ان کے بقول, میرے خیال میں جب ویکسین کی مکمل منظوری ہوگی کچھ لوگ خود آگے بڑھ کر ویکسین لگوائیں گے, لیکن جو لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ان کے لیے مقامی سطح پر ویکسین کو لازمی قرار دیا جانا ضروری ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 16.60 کروڑ یعنی امریکہ کے تقریباً نصف آبادی نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے رکھی ہیں, جس میں 12 برس سے زائد عمر کے بچے بھی شامل ہیں, جبکہ 12 برس سے کم عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگانے پر غور کیا جا رہا ہے. امریکہ میں ایک دن میں 1,00,000 کرونا کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ کرونا کی قسم ڈیلٹا کے سبب گزشتہ ہفتے کی نسبت روزانہ کیسز میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ یہ ویکسین نہ لگوانے والوں کی وبا ہے. ایسے میں جب فلوریڈا اور ٹیکسس میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, دونوں ریاستوں کے ریپبلکن گورنرز ویکسینیشن اور ماسک سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ویکسین کو لازمی قرار دینا شخصی آزادی کے حق کے منافی ہے. ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے امریکی سینیٹر رک اسکاٹ ریپبلکن گورنر ڈی سینٹس کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. فاکس نیوز سنڈے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم واپس خوف کے ماحول کی طرف نہیں جا سکتے, لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. لیکن گورنر ایسا ہچنسن نے, جن کی ریاست اور کنسا میں ویکسین لگوانے والے افراد کی شرح بہت کم ہے, سی بی ایس نیوز کے پروگرام فیس دا نیشن میں اعتراف کیا کہ انہوں نے گزشتہ برس ماسک پر پابندی کے بل پر دستخط کر کے اسے قانون بنانے کی غلطی کی تھی. اساتذہ کی دوسری بڑی یونین امریکن فیڈریشن آف ٹیچرز کے صدر رینڈی وین کارڈن نے این بی سی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں بتایا کہ ایسے میں جب اسکول کھل رہے ہیں ہمیں ملازمین کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ویکسین کو لازمی قرار دیا جا سکے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ڈائریکٹر فرانسس کولنز نے اے بی سی نیوز کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ ویکسین کے مؤثر اور محفوظ ہونے کے قابل بھروسہ شواہد موجود ہیں, برائے مہربانی اس کے بارے میں ذہن صاف کر لیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے نیوز, واشنگٹن.
امریکہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ایک مرتبہ پھر بڑھا ہے اور یومیہ اوسطاً 1,00,000 سے زائد کیسز سامنے آ رہے ہیں. امریکہ کے جان ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر نے ہفتے کے روز بتایا تھا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں امریکہ میں یومیہ اوسطاً 1,07,000 سے زائد کرونا کیسز ریکارڈ کیے گئے. ملک میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے سی ڈی سی کے مطابق اس تعداد کے مقابلے میں 7 جون کو امریکہ میں 10,000 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ ہوئے تھے. امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ملک میں انتہائی متعدد ڈیلٹا ویریئنٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث ہو رہا ہے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق جنوری میں لگ بھگ 2.5 لاکھ یومیہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد جون میں وائرس کے کیسز کم ہو گئے جو اب دوبارہ بڑھے ہیں. اے پی کے مطابق امریکہ میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور بالغ امریکیوں میں سے 70% سے زائد ایسے ہیں جو کم از کم ویکسین کی ایک خوراک لگوا چکے ہیں. کرونا وائرس کی خبروں, اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. بینکاک کے امیر ترین علاقے میں اتوار کے روز پرتعیش گاڑیوں کے ایک قافلے نے وزیر اعظم پرایوت چن اوچا سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی جلوس نکالا, جبکہ جمہوریت نواز مظاہرین کو پرانے سیاستدانوں کی حمایت حاصل ہو گئی. تھائی لینڈ کی حکومت کو اس وقت دوہرے مسائل کا سامنا ہے, ایک عالمی وبا اور دوسرے سیاسی احتجاج. ہنگامی حالات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہفتے کے روز ہزاروں مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں. پولیس نے ان پر آنسو گیس برسائی اور ربڑ کی گولیاں چلائیں. وزیر اعظم پرایوت نے, جو فوج کے ایک سابق سربراہ ہیں, 2014 میں اقتدار سنبھالا تھا, ان پر بدعنوانی کے الزامات ہیں اور جمہوریت نواز تحریک ان سے اقتدار چھوڑنے اور فوج کو اقتدار سے علیحدہ رہنے کا مطالبہ کر رہی ہے. پہلی مرتبہ عمرا کا طبقہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوا ہے. پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں ہمسایہ ملک بیلاروس میں سیاسی جبر کے خلاف سینکڑوں لوگ احتجاجی مارچ کر رہے ہیں. وارسا میں یہ مظاہرہ بیلاروس کے صدارتی انتخابات کی پہلی سالگرہ سے ایک روز قبل اتوار کو ہوا. اس صدارتی انتخاب کو یہ مظاہرین دھاندلی سمجھتے ہیں. احتجاج کرنے والے اس گروپ میں پولینڈ میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے متعدد بیلاروسی باشندے شامل تھے جنہوں نے بیلاروسی اپوزیشن کا سرخ اور سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا اور زندہ باد بیلاروس کے نعرے لگا رہے تھے. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو 9 اگست 2020 کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے بعد چھٹی مرتبہ صدارتی منصب سے نوازا گیا جس کی مغرب نے مذمت کی. لتھوانیا اور یوکرین کے ساتھ پولینڈ بیلاروسیوں کے لیے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے لیے اہم مرکز بن گیا. یہ افراد اپنے ملک کو چھوڑ کر ان ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں. یونان کے دوسرے سب سے بڑے جزیرے میں اتوار کے روز ایک روز پہلے شروع ہونے والی آگ کے نتیجے میں مزید انخلا ہوا. ایوا کے جنگلاتی جزیرے میں 3 اگست کو آتش زدگی شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں سیاح اور رہائشی وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے. درجنوں مکانات اور عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور وہاں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دھند اور آگ کی وجہ سے دیکھنے کی حد محدود ہو گئی ہے. جزیرے کے 4 دیہاتوں کے لیے اتوار کے روز انخلا کے احکامات جاری کیے گئے. ان میں سمندر کنارے واقع پیفکی دیہات بھی شامل ہے. اس دیہات تک آگ کے شعلے پہنچنے سے پہلے سینکڑوں لوگ فیری کے ذریعے وہاں سے نکل گئے تھے. ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق قریبی قصبے گاؤس میں بہت سے لوگوں نے انخلا کے احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھروں کو بچانے کی کوشش کی. آگ بجھانے کی کوششوں میں مدد دینے والا ایک طیارہ بھی اتوار کے روز گر کر تباہ ہوا. حکام نے بتایا کہ پائلٹ محفوظ رہا, تاہم حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. سول پروٹیکشن کے سربراہ نیکوس ہارڈلیاس نے اتوار کو کہا کہ جزیرے پر آگ کے دھوئیں کی وجہ سے انتہائی کم حد نظر پانی چھڑکنے والے طیارے کے لیے صورتحال کو خطرناک بنا رہی ہے. پورے یونان کے کئی حصوں میں آگ بہت خوفناک ہے کیونکہ ملک کو 3 دہائیوں میں سب سے طویل گرمی کی لہر کا سامنا ہے. 45 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت کی وجہ سے صورتحال اور خراب ہو رہی ہے. اس تیاریا کی شمالی ایویا میونسپلٹی کے میئر گیان سکونڈیاس نے اتوار کے روز قومی ٹیلی ویژن پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اور علاقہ تباہ ہو رہا ہے. کونٹزیاس ان پہلے مقامی عہدیداروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یونان کی وفاقی حکومت سے آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد کی اپیل کی تھی. اردلیاس نے کہا کہ جزیرے کے شمال اور جنوب دونوں اطراف سے آگ کا سامنا ہے. فیس بک اپنے صارفین کے خیالات تو جاننے کے لیے کہتا ہی تھا, اب دعاؤں کا طالب بھی ہو گیا. سوشل میڈیا کی اس وسیع ویب سائٹ نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا ہے جو دعاؤں کی درخواست کے لیے ہے, اور بعض مذہبی لیڈر اس ٹول کو اپنا کر اسے مذہب کے پیروکاروں سے آن لائن رابطے کا بہترین ذریعہ قرار دے رہے ہیں. دیگر لوگ بہت احتیاط سے فیس بک سے لاحق پرائیویسی اور سیکیورٹی کے خدشات اور اس ٹول کی افادیت کا جائزہ لے رہے ہیں. فیس بک گروپس میں شامل لوگ اس ٹول کے ذریعے اپنی بیماری, ملازمت کے لیے انٹرویوز اور دیگر ذاتی چیلنجز میں دعا کی درخواست کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کسی کے لیے دعا کر دی ہے تو آئی پریڈ کا بٹن دبائیے, ورنہ میسج تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اور خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے اولمپک کھیلوں کی کچھ اور بات کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کا مستقل سلسلہ لائف 360 صحت مند زندگی گزارنے کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہے. لائف 360 میں سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ بھرپور کارکردگی کے لیے اولمپکس کھیلوں کے کھلاڑیوں کے لیے خوراک کتنی اہم ہے.
اگر آپ ٹوکیو اولمپکس دیکھتے رہے ہیں تو آپ کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنسز سے یقیناً محسوس ہو رہے ہوں گے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو کھیل کے میدان میں زبردست کارکردگی دکھانے کے لیے شوق اور ٹیلنٹ کے ساتھ کتنی محنت درکار ہے, اور پھر بے شمار گھنٹوں کی تربیت کے لیے کتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ انرجی حاصل کرنے کے لیے ان کی خوراک کیا معنی رکھتی ہے؟
What this means is generally...
اس کا مطلب ایسی خوراک ہے جو نشاستے سے بھرپور غذا پر مبنی ہو, جو ورزش کرتے وقت ان کے پٹھوں اور دماغ کے لیے ضروری ایندھن فراہم کرتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پروٹین ان کے پٹھوں کی مرمت میں مدد کرے اور بعض اوقات پٹھوں اور چربی کو بنائے جو وائٹامن جذب کرنے کے لیے اہم ہیں, تاکہ وہ کھانے کے بعد مکمل طور پر سیر محسوس کر سکیں.
کلیولینڈ کلینک کے سائیکالوجسٹ اور ڈائٹیشین ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں کہ اولمپئنز اور پروفیشنل کھلاڑیوں کی خوراک سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت دیکھ بھال کر ایسی خوراک کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو نما کے لیے بھی مفید ہو. جیسے ترکی کی اولمپئن ریسلر الف جالے یسلر مک روزانہ سیمن مچھلی, 5 لیٹر پانی, نشاستے, دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء, سبزیاں, پھل اور خشک میوجات کھاتی ہیں. ان کی یہ خوراک 3000 کیلوریز پر مشتمل ہے, جبکہ ترکی سے ہی اولمپکس کی 800 میٹر ریس میں حصہ لینے والی مروا آئے دن, جنہوں نے چوٹ لگنے کے باوجود اپنی 800 میٹر کی ریس پوری کی, ان کی خوراک بھی 3000 کیلوریز پر مبنی ہے اور وہ 5 لیٹر پانی کے ساتھ اپنی خوراک میں پروٹین، نشاستے، خشک میوہ جات اور دودھ سے بنی اشیاء شامل کرتی ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے ان کی خوراک کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اولمپکس کے دوران شمالی کوریا کے کھلاڑیوں کی خاص خوراک کے لیے قریبی مقامی ہوٹل میں ان کی ٹیم نے خصوصی انتظام کیا تھا تاکہ وہ اپنی معمول کی خوراک لیتے رہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے بغیر چربی والا گوشت، پھل، سبزیاں، اناج اور صحت مند فیٹس جیسے اووکاڈو یا گری دار میوے استعمال کرنا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائی پرفارمنگ کھلاڑی اپنی خوراک کے درمیان مناسب وقفہ دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر کارکردگی دکھا سکے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں آپ بھی ایسے ہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ کھانا وقت پر اور اعتدال سے کھائیں، بہت سارا پانی پئیں اور بھرپور نیند سوئیں۔
کھلاڑیوں اور جو کھلاڑی نہیں ہیں سبھی کے لیے آرام ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری خوراک کا تعین کرتا ہے کیونکہ نیند اور خوراک کا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اچھی طرح سے نہیں سوتا تو وہ دیر سے اٹھتا ہے، وہ ناشتہ نہیں کرتا، پھر وہ دن بھر یا تو ناقص خوراک کا انتخاب کرتا ہے یا وہ رات کو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، تو وہ اچھی طرح سے نہیں سوتے اور یہ ایک ایسا منفی چکر ہے جو چلتا ہی رہتا ہے۔
کوویکس انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر مارک کوویکس جو چیمپئن کھلاڑیوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چیمپئن بننے والے کھلاڑیوں کو اپنی بہترین پرفارمنس دینے کے لیے کسی بھی دل پسند مشغلے کے ذریعے ذہن اور جسم کو پرسکون رکھنا ضروری ہے۔ اور ESPN کے مطابق ٹینس اسٹار اور اولمپئن نوواک جوکوویچ میچز کے دوران ریلیکس کرنے کے لیے کسی پرسکون گوشے میں مراقبے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے کھلاڑیوں کے لیے سپلیمنٹس کی تو ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں ضروری ہے کہ ان پر زیادہ انحصار نہ کیا جائے بلکہ صحت مند غذا اور جسمانی طور پر متحرک لائف سٹائلز کے ذریعے اپنے ہدف حاصل کیے جائیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو بھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مئی 2021 سے جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک سے آف ایئر سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی صحافی پر حملہ ہوتا ہے اسے انصاف نہیں ملتا۔ عمران خان ان پر لگائی جانے والی پابندی کے براہ راست ذمہ دار نہیں، لیکن بے بس ہیں اور ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ پاکستان میں سینسرشپ کی زندہ مثال ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ صحافیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کی حکومت ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ISI پر الزام عائد کرنا فیشن بن چکا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں آزادی صحافت سے متعلق حکومتی اداروں پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں دو صحافیوں کو FIA کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں صحافیوں پر اعلی عدالتی ججوں، پاکستان فوج اور خواتین سے متعلق برا رویہ رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ پاکستان کے نامور صحافی حامد میر پر بھی غیر اعلانیہ پابندی کو 3 ماہ ہو چکے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے پروگرام ہاٹ ٹاک میں انٹرویو دیتے ہوئے سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کا کہنا تھا کہ میرے نہ صرف ٹی وی پر آنے پر پابندی ہے بلکہ اخبار میں کالم بھی نہیں لکھ سکتا۔ پاکستان میں کہنے کو جمہوریت ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے، اسی طرح آئین بھی موجود ہے لیکن آئین پر عمل درآمد نہیں ہے۔ حامد میر نے کہا کہ میں کئی حملوں میں بچ چکا لیکن کبھی انصاف نہیں ملا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی زہرا یوسف کہتی ہیں کہ موجودہ دور میں صحافت کرنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان میں پریس فریڈم اور جرنلسٹ کی جو سیکیورٹی ہے دونوں پر بہت منفی اثر ہوا ہے۔ ہر روز سنتے ہیں کہ جرنلسٹ اٹھائے جا رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے۔
حامد میر کا کہنا تھا کہ مجھ پر کراچی میں جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پر اس وقت کی حکومت نے 3 رکنی انکوائری کمیشن قائم کیا تھا۔ میں نے اس کمیشن کے سامنے ایک بار نہیں 2 بار اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ عالمی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں، انٹیلیجنس اداروں پر صحافیوں کے اغوا اور حملوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس بارے میں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا پروگرام ہاٹ ٹاک میں کہنا تھا کہ مغربی میڈیا میں ISI پر الزام لگانا فیشن بن چکا ہے۔
It's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI
on every time when such incidents happen. And I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. So this is one problem that we face.
हामिद मीर ने अपने इदारे जंग ग्रुप के बारे में कहा कि मैं इनसे मायूस हूं, लेकिन इनकी पोजीशन भी समझता हूं। पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में गुज़िश्ता 3 साल में 6 दर्जे तनज़ली हुई। ताहम हुकूमत इस बारे में इन कुव्वतों पर इल्ज़ाम लगाती है जो इनके बकौल मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के हालिया दौरा भारत के दौरान अफगानिस्तान और चीन गुफ्तगु का अहम मौजू रहे। माहरीन कहते हैं कि दोनों मुल्क अस्करी, माशी और सियासी सतह पर बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भारत को तहफुजात हैं। ये तहफुजात क्या हैं? नुखबत मलक अपनी रिपोर्ट में बताती हैं।
अपने हम मनसब भारत के वजीर खारजा एस जय शंकर के हमराह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले हफ्ते अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इन खदशात का इजहार किया कि एक ऐसा अफगानिस्तान जो अपने लोगों के इंसानी हकूक का एहतराम नहीं करेगा और जो खुद अपने आवाम के खिलाफ जुल्म ढाएगा, एक ऐसी रियासत बन जाएगा जो सबसे अलग थलग हो जाएगी। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी अफवाज के इनखलाब पर खित्ते के दीगर ममालिक अमरीका पर नजरें लगाए हुए हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए इस दौरे में सबसे अहम अफगानिस्तान और चीन के मौजूदात थे।
मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादातर अमरीकी हुकूमत की तरफ से भारत को दी जाने वाली तरजीह का इजहार होता है, लेकिन ये भी है कि अब दिफा से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों और मुआशी मसाइल और तजारत समेत दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की कई शक्लें हैं। इसलिए मेरे नजदीक वजीर खारजा ब्लिंकन का ये दौरा किसी एक वजह से नहीं था बल्कि एक बड़ी कोशिश का हिस्सा था।
गुज़िश्ता 2 दहाइयों में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में चीन हमेशा एक अहम अंसर रहा है और पिछले 2-3 साल में इसमें और भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह महज चीन की ताकत में इजाफा नहीं है बल्कि इसका जारहाना रवैया भी है। और पिछले 18 महीने से भारत की सरहद पर जारी चीन का रवैया उसका सबसे बड़ा सबूत है और इन कार्रवाइयों को भारत अपने इख्तदार आला और इलाके के खिलाफ एक बराह रास्त खतरा तस्वर करता है और शायद यही वजह है कि अमेरिका और भारत अस्करी, मुआशी और सियासी सतह पर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं।
collaborating on with the United States militarily, economically, politically.
भारत अफगानिस्तान को इमदाद देने वाले बड़े मुल्कों में से एक है और अब अमरीकी अफवाज के इनखला की वजह से तालिबान के बारे में भारत की तशवीश में इजाफा हो रहा है।
India was, you know, has been a victim of terrorism in its neighborhood.
भारत अपने पड़ोस में अफगानिस्तान समेत दहशतगर्दी का शिकार रहा है और मेरे ख्याल में इसका वाज़े इशारा 1999 में इंडियन एयरलाइंस के तैयारे की हाईजैकिंग थी जो बिलाखर कंधार ले जाया गया और उसके मुसाफिरों की सलामती और रहाई के बदले भारत में कैद अफराद की रहाई का मुतालबा किया गया। तो ये एक बहुत वाज़े इशारा है कि भारत के पड़ोस में वाके एक मुल्क दहशतगर्द सरगर्मियों को जारी रखने के लिए कुछ हालात फ्राहम करता है जिसके नतायज भारत को मुतासिर कर सकते हैं।
country in India's neighborhood.
खित्ते में भारत के हमसाया मुल्क ईरान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और चाबहार में भारत की मदद से तामीर होने वाली बंदरगाह के बायस दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब हैं। अमरीकी तहकीकी इदारे स्टिमसन सेंटर से मुंसलिक समीर लालवानी के मुताबिक ये मंसूबा अमरीका और भारत के ताल्लुकात में आड़े नहीं आएगा।
मेरे ख्याल में मौजूदा इंतजामिया अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई में कम ही दिलचस्पी रखती है। मुझे लगता है कि ये इंतजामिया इस बात को सराहती है कि भारत के अफगानिस्तान में असासे हैं और उसे किसी भी शराकत दार के साथ तावुन करने की जरूरत है।
भारत ने अफगानिस्तान में गुज़श्ता 2 अशरों में होने वाली कामयाबियों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। तज़ियाकार कहते हैं कि भारत को खदशा है कि फिर से मजबूत होने वाले तालिबान अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बना सकते हैं, जिन्हें अस्करियत पसंद गिरोह भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।
पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन का खां है और पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन को हुसूल के लिए बैन अल-अक़वामी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में पीर के रोज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के आला सिफारतकार कुरैशी ने अफगानिस्तान के एक सिफारतकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ आयद किए जाने वाले उनके बकौल बेबुनियाद इल्जाम को बैन अल-अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि پاکستان نے افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن دوسری جانب ان کے بقول افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دینے کی کوشش پر تشویش کا اظہار ہے کہ پاکستان ان کوششوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان میں کوئی بھی پسندیدہ فریق نہیں اور پاکستان تمام افغانوں کو تنازع کا حصہ سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا ہو رہا ہے تو پاکستان افغانستان میں امن عمل میں پیش رفت نہ ہونے پر تشویش کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی تشویش ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اقوام متحدہ کے اداروں پر زور دیا کہ وہ طالبان کے جاری حملوں کے سبب اندرونی طور پر نئے بے گھر ہو کر کابل پہنچنے والوں کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ اور تمام بین الاقوامی تنظیموں سے کہتے ہیں کہ وہ ان بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو کسی بھی قسم کی مدد دینے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں جنہوں نے طالبان کی کارروائیوں، انتقام میں لوگوں کو قتل کرنے کے اقدامات، لوٹ مار اور آبرو ریزی کے خوف سے بھاگ کر کابل میں پناہ لی ہے۔ کابل کی سڑکوں پر تکلیف دہ مناظر نظر آتے ہیں۔ وزارت پناہ گزین اور واپس آنے والوں کا کہنا ہے کہ 5,300 خاندان پورے افغانستان میں ضلعوں اور شہروں پر طالبان کے حملوں کے نتیجے میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بے گھر ہو گئے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 21 مارچ 2021 سے 57,000 خاندان افغانستان کے اندر بے گھر ہوئے۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے کہا کہ قندوز، سرپل اور جوزان صوبوں میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے اور افغان فوجوں نے ان صوبوں میں پیش قدمی کی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان میر ویس استنگزئی کے مطابق گزشتہ روز کے مقابلے میں افغان فوجیں لشکر گاہ میں بہترین پوزیشن پر ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ خارجہ نے حال ہی میں کانگریس کے لیے 2021 کی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ نسل کشی اور مظالم سے بچاؤ سے متعلق ایلی ووزل ایکٹ کے تحت مرتب کی گئی ہے۔ تنازعات اور استحکام کے آپریشن سے متعلق قائم مقام معاون وزیر رابرٹ فاؤچر نے کہا کہ یہ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ جبکہ ہم نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کی روک تھام کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں، ہمیں اب بھی بہت کام کرنا ہے۔ قائم مقام معاون وزیر فاؤچر نے کہا کہ اس سال کی رپورٹ میں متعدد ایسے ملکوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں حالیہ برسوں میں مظالم کا سامنا رہا ہے اور اس اعتبار سے مزید ظلم و تشدد کا خطرہ درپیش ہے۔ مثال کے طور پر رپورٹ میں سنکیانگ کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی ہے، جہاں عوامی جمہوریہ چین نے ویغور، جن کی اکثریت مسلمان ہے، اور دوسرے نسلی اور مذہبی اقلیتی گروپوں کے لوگوں کی نسل کشی اور انسانیت کے منافی جرائم کی کارروائیاں کی ہیں اور بدستور یہ ایسا کر رہے ہیں۔ نسل کشی سے متعلق رپورٹ میں جنسی تشدد اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی گھناؤنی کارروائیوں پر بھی توجہ دلائی گئی ہے جو تگڑے ایتھوپیا میں روا رکھی گئی ہیں، جن میں شہریوں، طبی عملے اور انسانی بھلائی کا کام کرنے والے کارکنوں پر ادھا دھند حملے شامل ہیں۔ رپورٹ میں برما کے اندر فوجی حکومت کی جانب سے پرامن مظاہرین اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے خلاف ظالمانہ پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں پر بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ جنتا کے بہت سے افراد غالب مسلم آبادی کے روہنگیا لوگوں کی نسلی تطہیر اور دوسرے نسلی اور مذہبی گروپوں کے خلاف افسوسناک تشدد کے بھی ذمہ دار ہیں۔ قائم مقام معاون وزیر فاؤچر نے کہا کہ اس رپورٹ کے اجرا سے امریکہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مظالم سے بچاؤ کا معاملہ لازمی طور پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کی کوششوں میں اولین اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ مظالم کے حوالے سے سرزد ہونے والے جرائم ضابطے کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظم کے لیے سنگین خطرات میں شامل ہیں۔ اس نظم و ضبط سے 7 عشروں سے زیادہ عرصے کے دوران امن اور خوشحالی لانے میں مدد ملی ہے۔ بچاؤ کے طریقہ کار میں وائٹ ہاؤس کی قیادت میں مظالم سے متعلق پیش کی انتباہ کی ٹاسک فورس شامل ہے جو ظالمانہ کارروائیوں کے تدارک، ان سے بچاؤ اور ان کا مداوا کرنے میں حکومت کی مجموعی کوششوں میں رابطے کا کام دیتی ہے۔ امریکہ نے ہزاروں کی تعداد میں سفارتی ارکان اور ترقیاتی شعبوں سے منسلک افراد اور دفاعی شعبے کے پیشہ ور لوگوں کو تربیت دی ہے تاکہ وہ بچاؤ کا اہم کام انجام دے سکیں۔ ممکنہ تشدد سے پیشگی انتباہ کے لیے سیٹلائٹ کی تصویروں سے مدد دی جاتی ہے اور انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کے ان لیڈروں کو زندگی کے بچاؤ سے متعلق امداد مہیا کی جاتی ہے جنہیں جابرانہ حکومتوں سے خطرہ دوچار ہوتا ہے۔ قائم مقام وزیر فاوچی نے کہا کہ یہ اجتماعی اقدامات ہمیں اس مقام سے ایک قدم اور قریب لے آئے ہیں کہ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ امریکہ نے مستقبل میں ظلم و ستم کے خطرے کو کم کرنے اور مستقل عزم کے ساتھ زیادہ پرامن اور خوشحال دنیا کے لیے ماحول پیدا کرنے کا تہیا کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔